أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي، امين يا رب العالمين. سورة بقرہ کا اب یہ 20واں رکوع ہے. اس کی پہلی آیت بڑی طویل آیت ہے، ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں کا ذکر ہے کہ ان میں غور کرو تو تمہارا ذہن منتقل ہوگا اللہ کی طرف، خالق کائنات کی طرف، اور اس کی صفات جو ہیں ان کا تمہیں مشاہدہ ہوگا جتنا زیادہ غور کرو گے مظاہر فطرت میں، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کا اختیار، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا ایک تمہیں خود گویا کہ مشاہدہ ہوگا، اور اس سے ایک اندرونی ایمان، یقین کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے مشاہدہ فطرت سے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ان کی خلقت میں، ان کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، بدلنے میں، ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں کہ جو چلتی ہیں سمندر میں، ان چیزوں کو اٹھائے ہوئے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں، یعنی سامان تجارت، مال تجارت لے کر، وہ بادبانی کشتیاں اس زمانے میں بھی بڑے بڑے جہاز ہوتے تھے اور وہ بھی پہاڑ کی طرح بلند، تو یہ تجارت جو ہے وہ چل رہی تھی اس زمانے میں بھی، اس کا بھی حوالہ ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے بلندی سے پانی نازل فرمایا ہے بارش کی صورت میں، فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر زندہ کیا اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو، زمین بنجر ہے، مردہ ہے، خشک ہے، اور اس پانی کی وجہ سے اس کے اندر پھر حیات کی سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے. وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس زمین میں جو پھیلا دیے ہیں قسم قسم کے جاندار، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ہواؤں کے چلنے میں، بدلتے رہنے میں، اور ان بادلوں میں کہ جو خدمت میں لگا دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، جو مسخر ہیں، معمور ہیں، لآیات، ان سب چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں، غور و فکر کریں. نشانیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی ذات کی اور اس کی صفات کی. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو اس کا ند مقابل، مد مقابل، اور پھر ان سے محبت کرتے ہیں، يحبونهم كحب الله، جیسے کہ محبت کرنی چاہیے اللہ سے. وہ اللہ کی عظمت کو پہچان ہی نہیں پاتے، چنانچہ کم تر ہستیوں کو معبود قرار دے کر ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں. اگر وہ آسمان و زمین کے اندر اور یہ مظاہر فطرت میں غور کریں تو انہیں اللہ کی عظمت کا بھی احساس ہو، اور کچھ نہ کسی قدر وہ اندازہ کر سکیں کہ اللہ کی جو قدرت ہے اور اس کی جو نعمتیں ہیں ان کے حوالے سے، تو پھر واقعتاً ان کی محبت سب سے بڑھ کر ہوگی اللہ کی ذات سے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو بناتے ہیں اللہ کے سوا کچھ مد مقابل، يُحِبُّونَهُمْ، اور پھر ان سے وہ محبت کرتے ہیں، كَحُبِّ اللَّهِ، جیسی کی محبت ہونی چاہیے اللہ سے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے پختہ ہیں محبت میں اللہ کی محبت، سب سے شدید محبت رکھتے ہیں اللہ کی ذات سے، وہ ہے اصل میں سب سے زیادہ قابل محبت ذات، کہ تمام خیر خوبی حسن کمال سب کا منبع اور سچشمہ وہ ذات ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش کہ وہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، شرک کی روش اختیار کی ہے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ نگاہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے عذاب کو، اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس وقت انہیں یقین آ جائے گا کہ ساری قوت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، کل قوت کا مالک وہی ایک واحد ہستی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب اظہار بیزاری کریں گے، اعلان برات کریں گے وہ لوگ کے جن کی پیروی کی گئی تھی، ان سے کہ جنہوں نے پیروی کی تھی. یعنی یہاں پر دو طبقات ہیں دنیا میں ہوتے ہیں، کچھ لیڈر ہوتے ہیں اور کچھ ان کے عوام ہیں. کچھ کو فالو کیا جاتا ہے اور کچھ زیادہ جو ہیں وہ فالوور ہوتے ہیں، پیچھے چلنے والے، ان کے نعرے لگانے والے، ان کو کندھوں پہ بٹھانے والے. تو عوام الناس اس دن قیامت کے دن یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید جن کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، جن کے لیے نعرے لگائے ہیں، جنہیں کندھوں پر بٹھایا ہے، آج وہ ہمارے کچھ کام آ جائیں. لیکن وہ ان سے اعلان بیزاری کریں گے کہ کوئی تعلق نہیں ہمارا تمہارے ساتھ. ورأوا العذاب، اور وہ سب دیکھ رہے ہوں گے جہنم کو، عذاب کو اپنی نگاہوں سے. وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے تمام تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وقال الذين اتبعوا، اب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، جو فالوورز تھے، جنہوں نے ان لیڈروں کو اپنے سروں پر چڑھایا تھا، اب وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، اگر ہمارا ایک مرتبہ لوٹنا دوبارہ ہو جائے، دنیا میں ہم اگر واپس لوٹ جائیں، اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، اگر پھر موقع مل گیا، فنتبرأ منہم، تو ہم تم سے اعلان برات اور بیزاری کا اعلان کریں گے، کما تبرؤ منا، جیسے آج تم ہم سے اعلان بیزاری کر رہے ہو اور لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہو کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں اور تمہارا کچھ نہیں کر سکتے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دکھائے گا انہیں ان کے اعمال حسرت بنا کر، اپنے اس طرز عمل پر جو حسرت انہیں اس وقت ہوگی کہ ہم نے ان کو سمجھا تھا، ان کو ہیرو بنایا، ان کے لیے قربانیاں دیں، جوتے کھائے، ان کے نعرے لگائے، آنکھوں سروں پر بٹھایا، اور آج یہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے اور بلکہ ہم سے اعلان بیزاری کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ ہمیں موقع مل جائے تو اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، پھر دنیا میں پھر ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو آج یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن اب یہ اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب صرف حسرت ہی حسرت ہوگی، نہ دنیا میں دوبارہ آنا ہے نہ پھر کسی کو موقع ملنا ہے. لیکن اس وقت کی حسرت بڑی ہی شدید ہوگی اور انسان اپنے اندر ایک عجیب کرب اور بے بسی محسوس کرے گا. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ دکھائے گا ان کے وہ اعمال انہیں حسرت بنا کر ان کے لیے. وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے وہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ سورہ بقرہ کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہجرت مدینہ کے بعد اگلے دو سال اس عرصے میں زیادہ تر یہ سورت جو ہے اس کی آیات نازل ہوئی ہیں. اب مسلمانوں کا ایک معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، مدینہ کے اندر اوس اور خزرج سب ایمان لے آئے تھے، چنانچہ اب شریعت کے قوانین بھی ایک ایک کر کے جو ہے ان کا نزول ہو رہا ہے، وحی آ رہی ہے، ہدایات دی جا رہی ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو کئی موضوعات ہیں جو اس کے اندر جو ہے اس کی بڑی وضاحت سے سورہ بقرہ میں آئے ہیں. خاص طور پر چار مضامین اس میں بہت اہم ہیں. ایک تو عبادات سے متعلق، مثلا روزے کی عبادت، حج کی عبادت، اس کی تفاصیل آئیں گی اس میں، اور اس کے لیے جو ان کے مناسک ہیں، جو طریقے ہیں، ان کا ذکر بھی آئے گا. اسی طریقے سے شریعت کے احکام، عائلی قوانین، بہت سے جو معاشرتی مسائل ہوتے ہیں اس میں ابتدائی گائیڈنس جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، اور تکمیلی رہنمائی جو ہے وہ پھر سورہ مائدہ میں آئے گی. تو یہ ابھی ایک نیا اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، اور ابتدان جو ہدایات دی گئی ہیں وہ سب کی سب گویا کہ اس کا بنیادی خاکہ جو ہے سورہ بقرہ میں موجود ہے. اس کے علاوہ جو دو موضوعات ہیں کہ اب جہاد و قتال کا مراحل شروع ہو گئے ہیں، چنانچہ جہاد بالمال بھی اور جہاد بالنفس، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس کے دین کے غلبے اور سربلندی کے لیے، یہ ہے جہاد، جہاد بالمال، اور اس پر بڑے تفصیلی مباحث ہیں. اسی طریقے سے جہاد بالنفس، تلوار ہاتھ میں لے کر اب جو بھی طاغوتی قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کرنا اور انہیں زیر کر کے اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنا، یہ اب موضوعات ہیں. چونکہ اب اس سے پہلے جب تک مکہ میں تھے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، وہ ابھی دعوت کا دور تھا، کفو ایدیکم، ہاتھ بندے رکھو، اگر کوئی تمہیں قتل کرنے کے در پہ ہو، تمہیں پرسیکیوٹ کرے، تم پر تشدد کرے، تمہیں ہلاک کرنے کی بھی کوشش کرے، تو بھی مدافعت میں ہاتھ مت اٹھاؤ، بس جھیلو اور برداشت کرو، ہاتھ بندے رکھو. کوئی سخت ترین کلمہ تمہیں کہے، گالی دے، کچھ کہے، برا بھلا مت کہو، اچھے انداز سے جواب دو، دعا دو اسے. لیکن پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے، حزب اللہ، اور وہ جماعت اب اللہ کی زمین پر رب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے گویا کوالیفائیڈ ہے، اب اگلا حکم آتا ہے. نہ صرف یہ کہ جہاد تم پر آزادی ہے تمہیں کہ اب تم ان کا جواب دو، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہو، بلکہ پھر ایک وقت آئے گا اور انہی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ جہاد اور قتال فرض کر دیا گیا. تو یہ ہیں بہت اہم مباحث کے جو اب آگے آ رہے ہیں اگلی آیات میں. فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو حلال ہیں اور پاکیزہ ہیں. اب یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، حلال اور حرام، جو حلال اور طیب چیزیں ہیں وہی کھاؤ. اور یہ کون بتائے گا حلال اور طیب چیزیں کون سی ہیں؟ یہ آسمانی وحی سے معلوم ہوگا، اور جو لوگ آسمانی وحی سے محروم ہیں وہ الا بلا سب کھا رہے ہیں. آج آپ کو معلوم ہے فارس میں کیا کچھ کھایا جاتا ہے، حد تو یہ ہے کہ کاکروچ، لال بیگ جو انتہائی غلاظت میں پلتا ہے وہ بھی شوق سے کھایا جاتا ہے وہاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، ناپاک اور خبیث چیزیں جو ہیں ان سے بچو. لیکن اس کے لیے علم کہاں سے آئے گا؟ وہ آسمانی ہدایت سے ہی واضح ہوگا. جو واقعی تمہارے لیے مفید ہیں، طیب ہیں، حلال ہیں، وہ شریعت کے مطابق تمہارے لیے جائز ہوں گی، اور جس میں تمہارے لیے نقصان کا پہلو ہے کسی بھی پہلو سے، اس کو جو ہے وہ تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. لہذا پابندی کرو ان چیزوں کی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، وہ تو تمہیں سیدھے رستے سے اس پٹڑی سے اتارنے کے در پہ ہے. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھیے، جو آسمانی ہدایت کے مطابق نہیں چل رہے وہ سب کے سب کس کے رستے پر چل رہے ہیں؟ وہ شیطان کے رستے پر ہیں. ویری سمپل. چنانچہ اسے روک دیا گیا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کے کاموں کا. اس کا تو مشن ہی یہ ہے، صراط مستقیم سے اتار کر اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانا، یہ اس کا مشن ہے. اس کی کامیابی یہ ہے کہ نوع انسانی کے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جہنم میں جائیں. چنانچہ وہ تو تمہیں حکم دے گا برائیوں کا، برے کام کرو تاکہ تمہاری عاقبت برباد ہو. اور اس میں بہت ہی ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہے؟ بے حیائی کے کام. آج ساری دنیا میں جو بے حیائی کا سیلاب پھیلا ہوا ہے، یہ شیطان کی اصل میں ثقافت ہے، اور اس کو پھیلانے میں دنیا میں جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں وہ شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ اس وقت جیوز ہیں. اور وہ بھی چاہتے ہیں، انہیں بھی پتا کہ ان کا الزام شیطان کی طرح جہنم ہے، لیکن ضد اور ہٹ کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پوری نوع انسانی ان کے ساتھ جائے جہنم میں. بالکل کلیئر ہے ان پر، کوئی شک نہیں ہے، ان کے علماء خوب سمجھتے ہیں. تو وہ تو تمہیں حکم دے گا برائی کے کاموں کا اور بے حیائی کے کاموں کا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر جڑو وہ بات جو تم نہیں جانتے. اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جو حقیقت میں نہیں ہیں، اپنے پاس سے بنا کر منسوب کرتے رہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی کہ جو نازل کیا ہے اللہ نے، آسمانی وحی جو ہے اس کو فالو کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو پیروی کریں گے اس راستے کی جس پر پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو. ایک یہ انسان کے اندر بڑی جہالت آ جاتی ہے، تعصب، حق بات سامنے رکھی گئی ہے، دل گواہی دے رہا ہے لیکن نہیں ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ تو کچھ اور تھا، ہم تو اپنے آبا و اجداد کے رستے پر چلیں گے، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، اس سب کو تالا لگا کر آنکھیں بند کر کے اندھے بن کر چل رہے ہو. تو اس کو قرآن بار بار کرٹیسائز کرتا ہے. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو چلیں گے اسی راستے پر کہ جس پر چلے تھے ہمارے اگلے آبا و اجداد، باپ دادا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں تب بھی اندھے بہرے ہو کر ان کے رستے پر چلیں گے. ومثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، اس کی مثال اس کی سی ہے کہ جو بلاتا ہے انہیں بلا رہا ہے جو کچھ سنتے نہیں سوائے چیخ اور پکار کے. یہ جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان کو تو شعور نہیں ہے، ان کے آگے آیات قرآن سنائی جائیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اسی طرح جو لوگ طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن پر غور ہی نہیں کرنا، بس اپنے آبا و اجداد کے رستے پر چلنا ہے، ان کی مثال حیوانات کی سی ہے، جو جانوروں کی طرح کوئی بات سمجھتے اور سننے کے لیے ان میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ اس کے لیے تیار ہی نہیں. صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یعقلون، تو کچھ بھی سمجھنے کے لائق نہیں ہے، سوچنے سمجھنے سے محروم ہو چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اہل ایمان کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں رزق کے طور پر. واشکروا للہ، اور شکر بجا لاؤ اللہ کا، یہ اس کی طرف سے نعمتیں ہیں. ان کنتم یاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے حرام کیا ہے تم پر مردار. جو چیز عربوں کے ہاں جو چیزیں شریعت کے خلاف تھی جس کو وہ جائز سمجھتے تھے، وہاں ان کی یہاں پر وضاحت آ جاتی ہے، قرآن مجید میں زیادہ ان کا ذکر کیا گیا، وہ مردار کھاتے تھے تو اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. والدم، اور خون، بہتا ہوا خون کسی بھی شکل میں ہو حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. وما اہل به لغیر اللہ، اور اس جانور کا گوشت کے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو. غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ چاہے اپنی جگہ براہ بہت ہی حلال ہے اور آپ نے ذبح بھی کیا ہے اسلامی طریقے سے، لیکن وہ بھی نجس ہے، اس میں شرک کی نجاست ہے، لہذا حرام. فمن یضطر غیر باغ ولا عاد، اور پھر جو لاچار ہو جائے بھوک کی وجہ سے، اور نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے جو بھی میسر ہے وہ حرام ہے، وہ خنزیر کا گوشت ہے یا کوئی جو ہے اور ایسی مردار ہے کھانا پڑ رہا ہے اسے اور اس کی جان پر بنی ہوئی ہے، تو بس اتنا ہی جتنا کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے اتنا اس میں سے لے لے تو اس کی اجازت ہے، یہ ایک رعایت. فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی بقدر ضرورت اگر وہ اس میں سے لیتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس ہدایت کو کہ جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب میں، اب پھر علماء یہود کا ذکر ہو رہا ہے جو تورات میں چھپاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو. ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے عوض وصول کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت، کچھ دنیاوی مفادات ہیں جس کی خاطر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر آگ. یہ جو فتویٰ فروشی کر کے اور لوگوں کو مس گائیڈ کر کے ان کی مرضی کی باتیں بتانا اور مس گائیڈ کرنا اور اس سے جو کما کر وہ کھا رہے ہیں، وہ اصل میں کیا ہے، پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ کلام تک نہیں کرے گا ان سے قیامت کے دن. ولا یزکیہم اور نہ ہی ان کے گناہ بخش کر انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، یعنی سامان ہدایت تو ان کے پاس تھا، تورات ان کے پاس تھی، ان کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے گمراہی خریدی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب خرید لیا ہے مغفرت کے مقابلے میں، مغفرت اور بخشش چھوڑ کر عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ فما اصبرهم علی النار، یہ طنز ہے قرآن کا ایسے لوگوں پر، تو کیا ہی صبر کرنے والے ہیں وہ جہنم کی آگ پر۔ بڑا جگرہ ہے ان کا کہ جہنم کی آگ دیکھ رہے ہیں کہ جس رستے پر ہم جا رہے ہیں وہ جہنم کی آگ والا رستہ ہے، لیکن پھر بھی اسی پر چل رہے ہیں، بڑی ہمت ہے۔ فما اصبرهم علی النار ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے تو نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب میں، یعنی کتاب کی تعلیمات میں، لفی شقاق بعید، وہ بہت دور کی ضد اور مخالفت میں مبتلا ہیں۔ یہ ضد ہے، مخالفت ہے، ہٹ دھرمی ہے اور کچھ نہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، جیسے وہ ایک آیت بڑی طویل آئی تھی جس میں بہت سی اللہ کی نشانیوں کا ذکر تھا، اسی طرح یہ بھی ایک طویل آیت ہے سورہ بقرہ میں، اور اس میں نیکی کی حقیقت اس کو بڑی جامعیت کے ساتھ سمویا گیا، بہت اہم مضمون ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو، یعنی نماز کے وقت، مشرق یا مغرب کی جانب۔ یہ ایک بحث پہلے اٹھ چکی تھی کہ قبلہ جو ہے جو تبدیل کیا گیا تو جو ہماری نیکیاں تو ضائع ہو گئیں، پہلا قبلہ غلط تھا تو جو سولہ مہینے نماز پڑھی ہے اس کا کیا بنے گا۔ اب اس میں یہ بتانا ہے کہ ایک ہوتا ہے نیکی کا پیکر، ایک سٹرکچر ڈھانچہ، اور ایک ہے اس کی روح۔ دونوں کو ساتھ جوڑیں گے تو نیکی مکمل ہوتی ہے۔ کسی ایک کو اور خاص طور پر صرف ظاہری ڈھانچے کے اوپر جو ہے نیکی کا قیاس کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ کل نیکی یہ نہیں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اب قبلے کی طرف رخ کرنا یقیناً ایک نیکی ہے، خیر کا کام ہے، لیکن یہ ایک عبادت عمل ہے، عبادت کا، جس کا ایک ظاہری حصہ ہے، ایک اس کا باطنی حصہ ہے۔ وہ اندر ایمان ہو، وہ خدا خوفی ہو، وہ تقوی ہو، وہ نیت درست ہو، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے نماز، اور ایک ظاہر ہے کہ اس نے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو ظاہر کے بھی اپنی حیثیت میں کچھ نہ کچھ ویلیو ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن اصل اس روح کی اہمیت ہے جو اس کے اندر ہے۔ چنانچہ وہ روح کیا ہے؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو ایمان پختہ رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، آخرت کے دن پر۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر ایمان ہو اس کا، اور کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور انبیاء پر۔ ایمان پختہ ہو، یقین قلبی والا ایمان ہو، پھر وہ کوئی نیک عمل کرے گا، ظاہراً جو نیک عمل ہوگا تب نیکی قرار پائے گا۔ ایک شخص جو ہے وہ الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے، اور اب جو الیکشن قریب آ رہے ہیں، خدمت خلق کے کام جو ہیں اس کے وہ ماشاءاللہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ غریبوں کو بھی جا جا کے گلے مل رہا ہے، اور ان کے بدبودار اور غلیظ کپڑوں کا بھی اسے پرواہ نہیں ہے، آگے بڑھ کر ان کو گلے بھی لگا رہا ہے۔ سب کو پتا ہے یہ آج کیا ہوا کیا ہے اسے، یہ جو اس وقت نیکی کا اس کے اندر ایک ابال آیا ہوا ہے، اصل محرک کیا ہے؟ تو ظاہراً تو کام وہ نیکی کا کر رہا ہے، لیکن اگر وہ نیکی اللہ کے لیے نہیں ہے خالصتاً لوجہ اللہ، تو پھر صفر ہے اللہ کے لیے کام کی کوئی حیثیت نہیں۔ بنیاد جو ہے وہ اصل میں ایمان ہے، اور خلوص اور اخلاص ہے، اور ایمان بھی نہ صرف اللہ پر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر بھی ہو، کہ نیکی کا کام وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا اور کیا، اور ہمیں بھی اسی طور سے کرنا ہے، اور اس کا اجر آخرت میں مطلوب ہو، ایمان بالآخرت، تو پھر وہ اللہ کی نگاہ میں وہ نیک عمل شمار ہوگا۔ ورنہ نہیں. وآتى المال على حبه ذوي القربى، اور اس نے اپنا مال دیا، مال کی محبت کے باوجود کن کو دیا؟ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو. وفر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، یا جو قرض کے بوجھ تلے بری طرح پسا جا رہا ہے اسے اس بوجھ سے نجات دلانا، یہ بھی گویا کہ ایک غلامی سے نجات دلانا ہے. یہ وہ کام ہیں جو اصل میں نیکی میں سر فہرست ہے، خدمت خلق کے کام. یہ نیکی کی بحث میں ان کی بڑی اہمیت ہے. نیک شخص وہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں خدمت خلق جو ہے یہ پہلو بہت غالب ہو اور نمایاں ہو. حقیقت میں نیک وہ ہے. لیکن صرف یہ نہیں بلکہ آگے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، دین کے بقیہ تقاضے بھی جو ہیں وہ اس کے سامنے ہیں، نماز قائم کرتا ہے، زکات ادا کرتا ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور عہد کے پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص نیک ہو اپنی ذات میں اور وعدہ خلافی کر رہا ہو، عہد شکنی کر رہا ہو؟ یہ تضاد نہیں ہو سکتا. نیک شخص عہد کا پاسدار ہوگا، پوری پابندی کرے گا. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور خصوصاً صبر کرنے والے سختیوں میں، تکالیف میں اور جنگ کے وقت. نیک آدمی جو ہے اس کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہے، جب وہ ایمانیات ہیں اور نیکی ہے تو پھر سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، وہ تو اللہ کو سب سے پسند ہے. اس میں بھی وہ پیچھے نہیں رہنے والے، دین کی خاطر ہر سختی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. اگر کہا جائے کہ یہ نیک ہیں، یہ بات صحیح ہے. جو یہ پیکر ایک پورا انسانی خاکہ ہے جو یہاں پر کھینچ دیا گیا، اس کے سارے پہلو جو ہیں اس کے اندر شامل کر لیے گئے خیر کے، یہ پیکر جو ہے یہ نیکی کا پیکر ہے اور یہ واقعتاً سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں کہ جو فی الواقع متقی ہیں، ان کے اندر خدا خوفی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اہل ایمان تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص لینا مقتولوں کا، یعنی جس کو ناحق قتل کر دیا جائے اس کا پھر بدلہ قصاص. الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، وہی آزاد. سر میں دور جاہلیت میں بڑے ہی ظالمانہ قوانین تھے کہ فلاں قبیلہ بڑا ہے، اس کا اگر ایک فرد مارا گیا اور مارنے والے جو ہے وہ ایسے قبیلے سے ہے جو چھوٹا ہے حیثیت میں، تو اب اس ایک شخص کے بدلے اس چھوٹے قبیلے کے دو آدمی یا تین آدمی مارے جائیں گے تب برابر ہوگا، اس لیے کہ یہ اونچا قبیلہ تھا. اب ظاہر بات ہے کہ قتل کی سزا تو اسی کو ملنی چاہیے جو قاتل ہے. قتل کوئی کرے اور اس کے بدلے میں کئی آدمی جو ہیں وہ مارے جائیں جو بیچارے بے گناہ ہیں اور ان کو بھی قتل کیا جائے، یہ تو اس سے بڑی جو ہے وہ بے انصافی کوئی نہیں ہو سکتی. اس قسم کے وہاں پر رواج تھے، قتل کوئی کر رہا ہے لیکن اس کے برابر جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو جس نے قتل کیا ہے، جو جس کو مقتول کیا گیا، جس کو قتل کیا گیا، اس کے ہم پلہ کسی فرد کو دوسرے قبیلے میں سے قتل کیا جائے گا چاہے وہ بیچارہ خود بے گناہ ہو. تو یہ سارے جو قوانین تھے جو بے انصافی پر مشتمل تھے، اس کو ختم کر دیا گیا. الحر بالحر، آزاد کی جگہ پر آزاد ہی ہوگا. جس نے قتل کیا ہے وہ آزاد شخص ہے، وہی شخص جو ہے اس کی جان لی جائے گی، کسی اور کی جان نہیں لی جائے گی. والعبد بالعبد، اور غلام کی جگہ پر غلام، وہی غلام جس نے قتل کیا ہے وہی بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس قبیلے کے کسی آزاد کو جو ہے اس کے بدلے قتل کیا جائے. والانسا بالانسا، اور عورت کے بدلے وہی عورت جس نے کی قتل کیا. فمن عفی له من اخیہ شیء، پھر جسے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی یعنی مقتول کے ورثا کی طرف سے، کسی بھی طرح کی معافی اگر ہو جائے، یعنی خوبہا لینے پر دوسرے تیار ہو جائیں. فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنی چاہیے دستور کے مطابق. وآداء الیہ بإحسان، اور اس کی ادائیگی بھی کرنی چاہیے اسے دیت کی اچھے طریقے پر. جب طے ہو گیا خوبہا یہ ہے اور قاتل جو ہے وہ اس کے رشتہ دار یہ خوبہا ادا کریں گے تو اس کا جرم معاف کر دیا جائے گا، تو اب کوئی بھی دوسرے پر زیادتی نہ کرے، بھلے طریقے سے وہ پوری رقم دی جائے، اور دونوں فریق اس کی پابندی کریں اس معاہدے کی. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ایک سہولت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذالک، اور اس سب کے بعد بھی جو زیادتی کرے، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. ان قواعد کی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے ہوش مندو عقل مندو. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. یہ جو قتل در قتل ہوتے ہیں اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام انصاف وہاں پر قائم نہیں ہوتا. لیکن یہ نظام انصاف جو اسلام نے دیا ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ قاتل کو پکڑنا اصل میں اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد قاتل کے ورثاء کو حق ہے کہ وہ جان کے بدلے جان کے اصول پر اس کی گردن ماریں اور اس کی جان کا تقاضا کریں، یا خوبہا لے کر اس کو چھوڑ دیں. یہ اب اختیار دیا گیا ہے مقتول کے ورثاء کو. اس طریقے سے ان کی کمپنسیشن بھی ہو جاتی ہے. وہ شخص جو ہے جسے قتل کیا گیا، وہ تو گیا بیچارہ اپنی جان سے، اب قاتل کی بھی جان دی جائے، بالکل لی جا سکتی ہے. اگر مقتول کے ورثاء تقاضا کریں گے تو جان ہی لی جائے گی، اور اگر ان کی مفاہمت ہو جاتی ہے خوبہا دے کر کے، بھائی اتنی آپ رقم دے دیں تو ہم معاف کر دیں گے، تو پھر اس کو جو ہے فالو کرنا چاہیے، اس معاہدے کو. یہ ہے اسلام کا اصول. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے اس قصاص کے اس نظام میں بڑی زندگی ہے اے ہوش مندو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچو ظلم سے، ناانصافی سے اور فساد سے. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اب یہاں پر وہ وصیت کا ذکر آ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم پر فرض کیا گیا، لازم کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، ان تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ، اور وہ مرنے والا جو ہے وہ کچھ مال بھی چھوڑ کر جا رہا ہو، تو اب اپنے مال کے حوالے سے وہ وصیت کر کے جائے. یہ ابتدائی حکم تھا، میں ذکر کر چکا ہوں وہ ابتدائی حکم کیا ہے. اور وہ کس کے حق میں وصیت کرے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق بھلے طریقے پر. حقا علی المتقین، اور یہ چیز لازم ہے متقین پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر، کہ وہ وصیت کر دیا کریں تاکہ بعد میں جھگڑے نہ پیدا ہوں. یہ ابتدائی حکم تھا. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور پھر جس کسی نے بدل دیا وصیت کو اسے سننے کے بعد، اب وہ بستر مرگ پر ہے، اس نے وصیت تو کر دی، جو شخص کھڑا تھا اس کو وصیت سنا دی جو قریب تھا، اب وہ وصیت سننے والے کے دل میں کوئی فتور آ گیا ہے اور وہ ڈنڈی مار رہا ہے، تو فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو بے شک اس کا گناہ اسی پر ہے کہ جس نے کہ اس وصیت کو بدلا ہے، اس میں تبدیلی کی ہے. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تو سننے والا ہے جاننے والا. فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، اور پھر اگر کوئی اندیشہ محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری سے کام دیا ہے، اپنے مال میں سے بعض کو تو دیا بعض کو نہیں دیا، کسی کو اگنور کر دیا، بے انصافی کی ہے، فاصلح بینہم، اور پھر وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، ان کے جو اس کے مرنے والے کے جو رشتہ دار تھے، جو وارثین ہیں، ان کے درمیان سمجھوتا کرا دے کہ کہا تو اس نے یہ تھا، لیکن بہرحال حق اصول کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس وصیت کو، اس کے میراث کو جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے تقسیم کر لیا جائے. اگر سارے مل کر اس میں سمجھوتا کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایگریمنٹ ہو جائے. فلا اسم علیہ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں. اب یہ کہ اس نے جو وصیت کی تھی وہ وہی آسمانی کی طرح ہے، اس کی وصیت اسی طریقے سے 100% پوری کرنی ہے، یہ لازم نہیں ہے. جب اس نے ڈنڈی ماری ہے اور بیٹھ کر اس کے لواحقین طے کر لیں اور آپس میں سمجھوتا کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالی نے اس مشکل سے بھی مسلمانوں کو نکالا، اور پورا وراثت کا قانون جو ہے وہ دے دیا، وہ سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے. اب ہر ایک کا جو ہے رشتہ دار اس کا حق معین کر دیا گیا، اور اسی کے مطابق اسے ملنا ہے اسلامی شریعت کی روح سے. صرف اپنے کل مال میں سے 1/3 کے بارے میں وہ کوئی وصیت کر سکتا ہے، اور وہ وصیت جو کی جائے گی 1/3 میں سے وہ ورثاء کے علاوہ کسی کے لیے ہوگی، ورثاء کو وہی ملے گا جو اللہ نے طے کیا. تو لہذا اس مشکل سے بھی اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اب دیکھیے روزے کی عبادت، اس کے حوالے سے یہ پورا رکوع ہے اور بڑا جامع رکوع ہے. اس کی فرضیت، اس کی حکمت، اس کے آداب، اس کی شرائط وغیرہ وغیرہ سب ایک رکوع کے اندر سمو لیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. روزے کی عبادت کا اصل حاصل ہے تقویٰ، اور تقویٰ کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو، یہ کیپیسٹی پیدا ہو جائے کہ وہ گناہوں سے، حرام کاموں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے. کیونکہ اگر ایسا کام کرے گا وہ تو اللہ کو ناراض کرے گا، اور یہ تقویٰ کے خلاف ہے. اللہ کی ناراضگی سے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ گناہوں سے، نافرمانی سے، منکرات سے اپنے آپ کو روکے گا، یہ تقویٰ ہے. اور اسی کی ٹریننگ ہے یہ نماز، یہ روزے کی عبادت. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. ومن کان منکم مریض او علی سفر، ان آیات کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو پہلا حصہ ہے اس رکوع کا، اس میں فرضیت جو تھی وہ ابتداءً روزے کی فرضیت جو تھی وہ ہر مہینے 3 روزہ رکھنے کی تھی، ایام 20 کے روزے. اور اس کے حوالے سے یہ لفظ زیادہ موضوع آ رہا کہ ایام معدودات گنتی کے چند دن ہی تو ہیں. اور بعد میں پھر اگلی آیات کے اندر پھر ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آ رہا ہے، اور گویا یہ پچھلا حکم اب ساقط ہو گیا. بہرحال اب 30 کو آپ تھوڑے سمجھیں یا وہ اس وقت کا ایام 20 کے 3 دن جو ہیں ان کا ذکر ہے. فمن کان منکم مریضاً، ساتھ ہی گنجائش بھی ہے کہ جو کوئی ہو تم میں سے مریض، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، فعدت من ایام اخر، تو پھر تعداد پوری کرنی ہوگی دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ کے جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھیں، فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک ان کے لیے ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اور یہ حکم بھی جو ہے وہ پہلے تھا، بعد میں ساقط ہو گیا. اب یہ نہیں کہ رمضان کے روزے میں کوئی شخص جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، بظاہر ایسا بیمار نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھ سکے، اور وہ روزہ رکھنے کی بجائے کسی مسکین کو کھانا کھلا دے 2 وقت کا اور فدیہ دے دے، اس کی اجازت اب نہیں ہے. رمضان کے روزے میں یہ نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا مریض ہو کہ جس کے دوبارہ شفا یاب ہونے کی کوئی توقع نہ ہو، اس قسم کا مرض اس کو ہو، اور یا عمر کی ایسی سٹیج پہ پہنچ گیا ہو کہ اب اس کے لیے اتنا ضعف ہے اور آئندہ بھی کوئی امکان نہیں ہے اس بڑھاپے کی وجہ سے کہ وہ اگلے سال جو ہے وہ اس کی قضا کر سکے گا، تو ایسے شخص کے لیے وہ فدیے کی جو یہاں پر ایک پروویژن ہے اور جو ایک اس کا رستہ کھولا گیا وہ اس کے لیے گویا کہ برقرار ہے، وہ فدیہ دے گا. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو خوشی سے کرے خیر کا کام، نیکی کا کام، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کی وجہ زیادہ مسکینوں کو کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھو. روزے کی جو اپنی افادیت ہے وہ فدیہ دینے سے حاصل نہیں ہوتی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب آیا رمضان کے روزے کا ذکر. اور شہر رمضان، رمضان کے مہینے کا تعارف کیا کروایا گیا؟ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، پہلی بات ہی سمجھو. اور قرآن کیا ہے؟ ہدل للناس، یہ ہدایت نامہ ہے پوری نوع انسانی کے لیے، کامل ہدایت نامہ جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے. وہ جو ابدی تمہاری زندگی ہے اس میں ناکامی سے، خسارے سے، جہنم سے بچنے کا راستہ کون سا ہے، اس کی ساری تفصیلات تمہیں اس گائیڈ بک میں ملیں گی، اور اس کی تفصیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملے گی مزید. ہدل للناس وبینات من الہدا، اور یہ ہدایت کی واضح دلائل پر مشتمل ہے. والفرقان، اور یہ وہ کتاب ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے. اب قرآن کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے. یہ ہے فرضیت صیام ماہ رمضان. ومن کان مریض ونو علی سفر، ایک رعایت پھر بھی برقرار رکھی ہے، جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، بیمار ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، سفر پر ہے، سختی کا اندیشہ ہے، فعدت من ایام اخر، تو وہ روزہ چھوڑے گا لیکن پھر گنتی پوری کرنی ہوگی بقیہ دنوں میں. 29 ہوئے رمضان کے روزے، وہ مہینہ 29 کا تھا یا 30 کا تھا، تو وہ عدت تعداد پوری کرنی ہوگی. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی اور سہولت چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور وہ نہیں چاہتا تمہیں مشکل میں ڈالنا. ولتکمل العدہ، اور تاکہ تم گنتی پوری رکھو، تعداد پوری کرو. ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر کہ جو اس نے تمہیں عطا کی ہے. یہ دن کا روزہ اور رات کا قیام، اس سے اصل ہدایت جو ہے وہ انسان کو ملتی ہے اور تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس پر اظہار شکر اس کا جو ہے موقع وہ ہے عید الفطر، اور جس میں تکبیرات کرتے ہوئے آپ جاتے ہیں. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے تمہیں یہ مواقع عطا کیے ہیں تمہارے تقویٰ کے حصول کے لیے اور خیر اور نیکی کمانے کے لیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں. روزے کی عبادت کے ذریعے سے روح انسان کی بیدار ہوتی ہے اور وہ اللہ کا قرب چاہتی ہے، تو جب انسان میرے بارے میں پوچھیں، وہ لوگ جن کے اندر روحانیت بیدار ہو گئی ہے، روح زندہ ہو گئی ہے، تو بتا دیں میں بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی دعا کو جب بھی وہ مجھے پکارے، کوئی بیچ میں حائل نہیں ہے، وہ براہ راست پکارے. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے، پردے پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہ اصل میں ایک خاص طبقہ ہوتا ہے، وہ اپنی دکانداری کے لیے وہ یہ پٹی پڑھاتا ہے عوام کو کہ ہمارے ذریعے تمہارا رابطہ ہو سکتا ہے اللہ سے، تم براہ راست نہیں پکار سکتے اسے، پہلے ہمیں نذرانے دو. یہ ہے جو ہمیشہ سے رکاوٹ بنا رہا. فرمایا کہ جو بھی بندہ آپ سے پوچھے آپ کہیے کہ میں قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے. جب اللہ کی اتنی عنایات ہیں اور شفقت ہے تو ہم پر بھی لازم ہے کہ اس کا کہنا مانے اپنے رب کا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، اب روزے کی عبادت سے متعلق کچھ شرعی احکامات ہیں جو اگلی آیات میں ہیں. فرمایا کہ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، ان سے مقاربت کرنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی طرح ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. فتاب علیکم وعفا عنکم، تو اللہ نے نظر کرم فرمائی تم پر اور تمہیں معاف کر دیا. اس میں اصل میں کہ روزے کی پابندی جو ہے وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے. اس امت کے اندر یہود کے ہاں جو روزہ تھا اس میں رات جب ایک دفعہ سو گئے تو اب وہاں سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، سحری کا کوئی تصور نہیں تھا، اور چنانچہ رات بھی اس میں شامل ہو گئی. اور جب ایک دفعہ سو گئے ہیں تو اب بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے. اس امت میں جو روزے کی پابندیاں ہیں وہ رات کا وقت جو ہے وہ روزے سے باہر ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید رات کو بھی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے، جیسے یہود کے اس روزے میں ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ اپنی بیویوں کے پاس چلے بھی جاتے تھے. تو فرمایا کہ تم میں سے بعض خیانت کر رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ جائے ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود کر رہے تھے، اللہ خوب جانتا ہے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے سہولت پیدا کی ہے. اور تمہیں اجازت ہے رات کو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی. وہ پابندی وہ غروب آفتاب تک ہے اور پابندی کا آغاز صبح صادق سے ہوتا ہے، رات اس سے باہر. فلان باشرہن، اب تم ان سے مقاربت کر سکتے ہو. وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اصل میں اس کا جو اصل حاصل ہے وہ اولاد ہے، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے. وقلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو. حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری کے مقابلے میں. یہ روزے کا آغاز طلوع آفتاب سے نہیں ہے، طلوع فجر سے ہے، یعنی صبح صادق جب پو پھٹتی ہے. تو وہ اس کے لیے کہا کہ جب سفید دھاری صبح کی ممیز ہو جائے رات کی سیاہ دھاری سے، یعنی صبح صادق، وہاں سے شروع ہوگا اور وہاں سے روزے کی پابندی شروع ہو جائے گی. ثم اتم الصيام الى الليل، اور پھر تمہیں پورا کرنا ہے اس روزے کو رات تک، یعنی غروب آفتاب تک. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، اور بیویوں کے قریب مت جانا جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مساجد میں. تلك حدود الله فلا تقربوها، یہ اللہ کی معین کردہ حدود ہیں، بس ان کے قریب مت پھٹکنا، ان کو پھلانگنا کی بات تو دور کی ہے، قریب تک مت پھٹکو. كذلك يبين الله آياته للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتے ہیں اپنی آیات لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون، تاکہ ان میں تقویٰ پیدا ہو، وہ بچ جائیں اللہ کی نافرمانی سے اور اس کے عذاب سے بچ سکیں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر مت کھایا کرو. روزے کی عبادت کا حاصل تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا ایک لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے کہ انسان حرام سے بچ جائے. ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی ذریعہ بناؤ انہیں حکام تک پہنچنے کا. حکام تک رسائی کے لیے اپنے مال کو استعمال کرنا، یعنی رشوت، ان سے کوئی مراعات حاصل کرنی ہے تو ان تک رسائی کے لیے جو ہے آپ رشوت دیتے ہیں، اس رشوت سے روک دیا گیا. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم کھا سکو کچھ حصہ لوگوں کے مال کا گناہ کے ساتھ. اس رشوت کے ذریعے انسان جو مفادات حاصل کر رہا ہوتا ہے، کسی اور کا حق ہوتا ہے اور وہ اس حق کو مار رہا ہے، میرٹ سے اوپر جا کر، میرٹ کو پھلانگ کر کوئی اپنا جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ تم بے انصافی کرتے ہو اور اپنے مال کو حکام کا دسی کا ذریعہ بناتے ہو اور ان کے ذریعے مفادات حاصل کرتے ہو، اصل میں یہی ہے جس کا نام رشوت ہے، اس سے روک دیا گیا. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ تم کھا سکو لوگوں کا مال گناہ کے ساتھ جانتے بوجھتے، اس سے باز آ جاؤ. یہ ہے اس رکوع کا آخری حصہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.